تو اس پر سیدنا امام حسن مجتبی بیان کر رہے ہیں یملکھا بعدک بنو امیہ یا محمد، یہ ہزار مہینے بنو امیہ کی حکومت کے ہیں. حضرت قاسم روایت کرتے ہیں فعددناها فاذا هي الف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص. اور قال الامام ترمذی وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت قاسم نے کہا کہ ہم نے بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس کے اس دور سلطنت کے دن گنے، کہتے ہیں خدا کی قسم وہ پورے ایک ہزار مہینے کی مدت تھی، نہ ایک دن کم تھا نہ زیادہ تھا. اب وہ ہزار مہینے بنو امیہ کے پورے دور سلطنت کو اس آیت کریمہ کی ایک تعبیر کی روح سے بنو امیہ کے دور سلطنت کو ہزار مہینے کہا، اور یہ اتری اشارہ کدھر تھا؟ چونکہ یہ سن دیکھ کر خواب کہ میرے منبر پر بنو امیہ کے عباس ناچ کود رہے ہیں، ان کے دور سلطنت کی طرف اشارہ کیا کہ میرے محبوب اگر یہ عباس، ان میں خیر بھی تھے خلفائے راشدین کے مثل عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی تھے، مگر عموم کی بات کی، عموم کی، اگر بنو امیہ کا دور سلطنت ہزار مہینوں کی طرح ہوگا تو لیلۃ القدر من الخیر من الف شہر، تو ادھر ایک رات لیلۃ القدر کی مانند بھی ہے. اشارہ تمثیل کی طرف تھا کہ اگر وہ بنو امیہ کی سلطنت ہزار مہینوں کی مثل ہے، تمثیل ہے، تو میرے محبوب ان کے مقابلے میں ہم نے ایک رات بھی بنائی ہے جو لیلۃ القدر کی مثل ہے. وہ ہزار مہینے کس کی مثل ہیں؟ وہ ہزار مہینے تمثیلا بنو امیہ کے دور حکومت کے تھے، اور ان کے مقابلے میں تمثیلا لیلۃ القدر وہ ایک رات جو بنو امیہ کے ہزار مہینوں پر افضل ہے، وہ کیا تھی؟ وہ حسین اور سیدہ زینب کی شب عاشورا تھی، وہ حسین اور سیدہ زینب بنت مصطفیٰ کی، وہ ایک رات جو شب عاشورا صبح طلوع ہونے سے قبل میدان کربلا میں تاریخ رات کے خیموں میں جو اہل بیت نے ایک رات گزاری، وہ مثل لیلۃ القدر تھی جو بنو امیہ کے ہزار مہینوں سے افضل تھی. وہ دیکھنے میں میدان کربلا کی خاک پر بیٹھے تھے، مگر خدا کی قسم وہ رات ان کی عرش معلی پہ تھی. لاکھوں لیلۃ القدر ان کی ایک رات پہ فخر کریں، کروڑوں لیلۃ القدر شب ہائے قدر اس شب عاشورا اہل بیت کی اس ایک رات پہ ناز کریں، جو رات صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی. صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی. تو یہ صبح جب ہوئی ہے اور قربانیاں ہوئی اور شہادتیں ہوئی، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو اس دن کے حال کی کوئی خبر نہ تھی. یہ بات بڑی عجیب ہے، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو گمان تک نہ تھا کہ اس زمین پر یہ کچھ ہو جائے گا، اور نام نہاد کلمہ پڑھنے والے یہ کر گزریں گے. اب ان کو خبر کس نے دی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے لوگوں، ہر واقعہ کا کوئی راوی ہوتا ہے، خبر دیتا ہے، مخبر ہوتا ہے، مگر جو کچھ کربلا پہ بیتا اس کی خبر مکہ اور مدینہ میں مصطفیٰ نے دی، خود دی. شہر مکہ میں عبداللہ ابن عباس کو دی، مدینہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی. دوپہر کا وقت تھا، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بدبخت اور بد نصیب یہ کوشش کرتے تھے موسم اور مہینوں کا حساب نکال نکال کے کہ کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ جب کربلا کا مارکہ بپا ہوا تو سردیوں کا موسم تھا، گرمی نہیں تھی. تک یہ جو تم ان کی پیاس کے قصے بیان کرتے ہو یہ ختم ہو جائے، لعنت ہو تم پر. یہ سارا کچھ
اس بدبخت یزید اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کے دفاع کے لیے ہے. کبھی اس کو جنتی بنانا، کبھی اس کی بخشش و مغفرت کا سوچنا، کبھی اس کو بے گناہ بنانا. جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً دلائل خاصہ سے اس کے جہنمی ہونے کی خبر دی. لوگ ایک حدیث قسطنطنیہ کا نام لیتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، آقا نے فرمایا تھا ان کی بخشش اور مغفرت کی بشارت دیتا ہوں، مغفور اللہ. کیا فرمایا؟ جہالت کی انتہا ہے، کسی نے ان کی گرفت نہیں کی. ایک بخاری کیا کل کتب حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں قسطنطنیہ کا نام آیا. اس بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر سینکڑوں حدیثوں میں آیا ہے، مگر وہ جب امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ فتح کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرب قیامت میں، اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آیا ہے. جب ابواب الفتن میں اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آقا علیہ السلام لے سکتے ہیں، بخاری مسلم ترمذی ہر کتاب میں ہے، تو پھر اس مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو پہلا یہ مغالطہ دور کر لیں کہ مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے. کتب حدیث میں اور اس کی شروحات میں 16 کتب حدیث اور اس کی شروحات میں کہیں اس مغفرت کی بشارت میں متن حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں. اس میں قیصر و مدینہ تو قیصر کا نام آیا ہے. لفظ آقا نے فرمایا اول جیشن من امتی یغزون مدینہ قیصر، مغفور اللہ. فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے مدینہ پر حملہ کرے گا، قیصر روم کے شہر پر، قیصر روم کے شہر پر جو جہاد کرے گا، ان کے لیے بشارت دی، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی بشارت ہے. قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے. قیصر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، قیصر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. قسطنطنیہ کا نام شارحین نے لیا، صاحب حدیث نے، مصطفیٰ نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا مدینہ کا قیصر، اور یاد رکھنے، فرمایا اول جیشن، پہلا لشکر. کیا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لیے بشارت دی تھی. یزید جس لشکر میں گیا وہ 8th لشکر تھا. یہ جو تماشا بنا رکھا، 8th لشکر تھا، پہلا لشکر جو بلاد روم پر حملہ آور ہوا اور جس نے قسطنطنیہ اور روم، قیصر روم کے شہروں پر چڑھائی کی، وہ 42 میں تھا، جس میں یزید نہیں تھا. یہ تاریخ الکامل امام ابن الاثیر کے میرے پاس ہے. علامہ ابن خلدون کی تاریخ کو پڑھ لیں، الکامل فی التاریخ امام ابن الاثیر کو پڑھ لیں، امام ذہبی کی تاریخ اسلام کو پڑھ لیں، کل کتب حدیث، امام ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ پڑھ لیں، ہر کتاب حدیث کھنگالنے کے بعد بات کر رہا ہوں. بلاد روم پر پہلا غزوہ 42 میں ہوا، وفی حاضر سنہ 42، غزل مسلمون و غزل روم. دوسرا لشکر کشی بلاد روم پر 43 میں ہوئی، اور اس سال بسر بن ابی ارتا وہ روم پر لشکر لے کر غزوہ کیا اور حملہ آور ہوئے. وَشَتَّى بِأَرْضِهِمْ حَتَّى بَلَغَ الْقُسْطُنْطَنِيَّةَ، اور قسطنطنیہ تک جا پہنچے. قسطنطنیہ کا نام بھی نہیں تھا، لیکن اگر کسی کو قسطنطنیہ ہی کے ساتھ ضد ہو تو قسطنطنیہ پر بھی مسلمانوں کا لشکر سن 43 میں پہنچ گیا تھا. یزید کا تعلق جس لشکر سے ہے وہ 49 کا تھا. تو قسطنطنیہ تک مسلمانوں کے لشکر حملہ کر چکے تھے. حضور نے فرمایا تھا اول جیشن, کیا پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ کرے گا قیصر کے شہروں پر اس کی مغفرت ہے. تو پہلے لشکر کے اقدار تو 49 والے بنتے ہیں یا اس کے بعد 43 والے بنتے ہیں. تیسرا لشکر 49 میں گیا اور اس کے کمانڈر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے, حضرت خالد بن ولید کے صاحبزادے عبد الرحمن. اور اس سے پہلا جو لشکر گیا اس کے کمانڈر حضرت بسر بن ابی ارتا تھے, روم پر جو گیا مدینہ قیصر میں. 44 میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید گئے اور ان کے ساتھ پھر بسر بن ابی ارتا نے بحری جنگ کر کے روم پر حملہ کیا قسطنطنیہ تک 44 میں. تیسرا لشکر پھر 46 میں گیا عرض روم پر اور 46 کے لشکر میں پھر مالک بن عبداللہ کمانڈر تھے اور اس کے ایک دستے کے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کمانڈر تھے اور اس کے ایک اور دستے کے حضرت مالک بن حبیرہ سکونی کمانڈر تھے. ان کی کمانڈ میں لشکر گئے 46 میں. پھر اس کے بعد اگلے لشکر 43 میں گئے عرض روم پر اور اس کے کمانڈر مالک بن حبیرہ تھے اور حضرت عبد الرحمن القینی انطاکیہ والے وہ تھے. ان کی کمانڈ میں لشکر پھر گئے روم اور قسطنطنیہ کے علاقوں میں. پھر چھٹا لشکر 50 میں گیا, اس کے کمانڈر پھر مالک بن حبیرہ تھے روم پر اور غزوہ ہوا فضالہ بن عبید کا, وہ بھی کمانڈر تھے اور ان کے ہاتھوں روم کے شہر فتح ہوئے, قیصر قیصر روم کے شہر فتح ہوئے, مال غنیمت ہاتھ میں آیا. اور پھر ایک تیسرا غزوہ اور ہوا اسی سن میں اور اس کا کمانڈر یزید بن شجرہ الرحانی تھا, یہ اور صحابی تھے. تم نے خلط ملط کر رکھا ہے. یزید بن شجرہ الرحانی باہر شام میں سے تھے. اور پھر جا کر ساتواں غزوہ ہوا 50 میں, کیا جس میں یزید کا جانا آتا ہے. تو آقا نے شرط لگائی تھی, یہ بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں, اول و جیشن, کہ بلاد روم مدینہ قیصر پر غزوہ فتح کی شرط نہیں ہے. حدیث میں فتح کا لفظ نہیں ہے, یغزو جو جنگ کرے گا جو غزوہ کرے گا. فتح بھلے کب جا کر ہو, جو جنگ کرے گا وہ پہلا لشکر اس کے لیے مغفور اللہ. اور 7 لشکر اس یزید والے لشکر سے پہلے جنگ کر چکے تھے. یزید کیا لگتا ہے تمہارا, بشارت میرے آقا نے دی پہلے لشکر کی, وہ گیا 8ویں لشکر میں, تم نے پہلے 7 لشکر چھوڑ دی اور بشارت پکڑ کے اس کے گلے میں ڈال دی. جو بے ایمان دور دور تک حقدار نہیں ہے. جو دشمن اسلام اور دشمن رسول اور دشمن دین ہے, دشمن اہل بیت ہے. اگر اس سے بشارت مراد لینی ہی ہے مغفرت کی, تو حضور نے تو اول جیشن کا پہلا لشکر, اور پہلا لشکر گیا 42 ہجری میں. 7 لشکر پہلے جا چکے ہیں, اب رہ گیا یہ لشکر قسطنطنیہ جس میں یزید گیا. اس کا قصہ بھی سن لیں, اگر اسی پر ضد ہو کسی کی ضد یہی ہو کہ سن 50 ہجری کا لشکر لینا ہے مراد جس میں یزید گیا, تو وہ بھی سن لیں. یہ تاریخ الکامل امام ابن الاثیر کی میرے سامنے ہے, یہ تاریخ علامہ ابن خلدون کی میرے سامنے ہے. سن لیں کیسے گیا. حضرت امیر معاویہ نے لشکر تشکیل دیا سن 50 میں قسطنطنیہ کے لیے اور اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن عوف کو بنایا. اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن عوف کو بنایا اور اپنے بیٹے یزید سے کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ. اس بدبخت یزید نے جانے سے انکار کر دیا, تم اسے جنت گھسیرتے پھرتے ہو.